معلقه صرفتا بن العبد البكري. آج ہم صرفت ابن العبد کا معلقہ پڑھیں گے اور قبیلہ بکر سے اس کا تعلق ہے. یہ بھی عرب کے ان مشہور و معروف سات قصیدوں میں سے قصیدہ ہے جن کو سوق عکاظ میں لٹکایا گیا تھا ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اور جس کی بنا پر ان کو معلقات کہا جاتا ہے. اور یہ طرفت ابن العبد اس کے بارے میں انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کتنا ذہین و فتین شخص تھا. یاد رکھو یہ جو اس کے اشعار ہیں جن پر عرب ناز کرتے ہیں جو عرب کی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں اور جو عرب کے دیہات میں بچوں بچوں کی زبان پر یہ اشعار ہوتے ہیں. 1500 سال گزر گئے لیکن ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو اشعار ہیں طرفت ابن العبد کے یہ اس کی جوانی کے اشعار ہیں بلکہ نوجوانی کے اشعار ہیں. نوجوانی کیونکہ اس کو 26 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا تھا تو یہ 26 سال سے بھی پہلے کے اس کے اشعار ہیں. حالانکہ یہ تو وہ عمر ہوتی ہے جو بے فکری کی عمر ہوتی ہے بے توجہی کی عمر ہوتی ہے لیکن اس عمر کے اندر اس کی فصاحت و بلاغت کا یہ حال تھا تو اگر یہ اور آگے کچھ زندہ رہتا اور مزید اشعار کہتا تو اس کی فصاحت و بلاغت کس درجے کی ہوتی انسان سوچتا ہے حیران رہ جاتا ہے. بھائی یہ بڑا ذہین و فتین تھا. بھائی ذہین بھی تھا اور بڑا تیز بھی تھا, تیز زبان والا تھا. تو ایک مرتبہ کوئی شاعر تھا اس زمانے کا وہ اپنے اشعار سنا رہا تھا مجلس میں. بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اشعار کے اندر وہ اونٹ کی تعریف کر رہا تھا تو اس نے کوئی ایسی صفت ذکر کر دی جو عموماً اونٹنیوں میں ہوتی. اپنے اونٹ کی صفات بیان کر رہا ہے اور ایسی صفت ذکر کر دی جو عموماً اونٹنیوں میں ہوتی تو طرفہ وہاں موجود تھا. اب باقی لوگ تو خاموش ہیں, اتنی باریک باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تو یہ فوراً بول پڑا کہ استن وقل جملو کہ یہ اونٹ تو اونٹنی بن گیا, اونٹنی بن گیا. تو شاعر بڑے غصے میں آ گیا. ظاہر سی بات ہے مجمع کے اندر کسی کو اس طرح ٹوک دیں اس کی غلطی نکال دیں تو بڑے غصے میں آیا, ناراض ہوا اور یہ محاورہ بن گیا, ضرب المثل بن گیا عرب کے اندر. بھائی جب کوئی کسی شخص سے کوئی بہادر آدمی ہے اور کوئی بزدلی والا کام کر جائے تو عرب کہتے ہیں استن وقل جملو. بھائی تو چنانچہ شاعر نے پوچھا کہ یہ کون ہے, یہ کون بولا ہے. لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ طرفت ابن العبد ہے. تو شاعر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے اس کی زبان کی یہ تیزی اسے موت تک پہنچا دے گی. اور واقعی ایسا ہوا, زبان کی تیزی اسے موت تک لے گئی. بھائی اس کے قتل کا واقعہ یوں ہوا کہ یہ چونکہ جوان تھا بے فکری کا زمانہ تھا اس نے اس زمانے کے ایک بادشاہ کے بارے میں کچھ اشعار کہے اس کے خلاف. بھائی حجب کی اس کی مذمت بیان کی. بھائی اور عرب کا حافظہ تو بڑا قوی تھا, عرب کے ہاں تو اشعار اس طرح پھیل جاتے جس طرح جنگل کی آگ اور پورے عرب کی زبانوں پر اب وہ اشعار پھیل جایا کرتے تھے. چنانچہ عرب قومیں جو ہیں وہ اپنے شاعروں کا بے انتہا اعزاز و اکرام کرتی تھیں. شاعر قوم میں اس طرح ہوتا جیسے بادشاہ ہوتا ہے بھائی, اور اس کا خوب خیال کرتے اس کی خوب عزت کرتے جیسے بادشاہوں کی عزت کی جاتی ہے. کہ یہ ہمارے قوم کا شاعر ہے یہ ہمارے بارے میں اچھے اشعار کہے گا ہمارے قوم کے بارے میں اور پھر پورے عرب کے اندر ہماری صفات پھیل جائیں گی. اور پھر ان کے آپس میں فخر کے مقابلے ہوتے تھے, ایک شاعر اپنی قوم کی صفات بیان کرتا اشعار کے اندر دوسرا شاعر اپنی قوم کی, تو شاعر کا وہ بے انتہا خیال رکھتے تھے. تو اس نے اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ کے ہجو اور مذمت کے اندر کچھ اشعار کہہ دیے اور وہ اشعار پھر پورے عرب میں پھیل گئے اور بادشاہ تک بھی وہ اشعار پہنچ گئے. اور اس کا ایک مامو تھا، اس نے بھی کسی زمانے میں اس بادشاہ کے خلاف اشعار کہے تھے، اور پھر کچھ عرصہ گزر گیا تو بادشاہ نے ان دونوں کو پھر بلوایا، بھائی اس نے بدلہ لینے کا سوچا کہ انہوں نے میرے خلاف اشعار کہے ہیں، ان دونوں کو بلوایا اور بڑا انعام و اکرام دیا بھائی، اور پھر ان کو خطوط لکھ کر دیے کہ فلاں علاقے میں میرا گورنر ہے، جاؤ یہ میرے خط اس کو دے دو، میں نے اس کو لکھ دیا ہے، وہ تمہیں خوب انعام دے دے گا اور زیادہ وہاں پر. اور قدیم زمانے میں جب بادشاہ خطوط لکھا کرتے تھے تو ان خطوط کو مہر لگا کر بند کر دیا جاتا تھا کہ کوئی کھول نہ سکے، اگر کھولے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ خط کھولا جا چکا ہے. چنانچہ ان کے خطوط میں مہر لگا کر بادشاہ نے ان کے حوالے کر دیے، اور خط کے اندر گورنر کو لکھ دیا کہ لوگ جب یہ دونوں آدمی تمہارے پاس پہنچے تو ان دونوں کو قتل کروا دینا. ایک خط مامو کے لیے لکھ دیا اور ایک خط اس طرفت ابن العبد کے لیے لکھ دیا. اب یہ وہاں سے چل پڑے، سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جس میں لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم ہوتے تھے. یہ دونوں بھی، مامو بھی شاعر ہے اور یہ طرفت ابن العبد بھی بڑے زبردست چوٹی کے شاعر ہیں. عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، اس کے ماہر ہیں، اس کے بڑے فصیح و بلیغ شاعر ہیں، لیکن دونوں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے بھائی. اشعار تو زبردست کہتے تھے لیکن لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو یہ دونوں بادشاہ سے خط لے کر چل پڑے گورنر کی طرف. راستے میں اس کے ماموں کو کچھ شک ہوا، خیال آیا ہوگا میں نے تو اس بادشاہ کی مذمت میں ایک دفعہ اشعار کہے تھے اور اس نے ان کے بارے میں یہ، اس نے تو مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی ان اشعار کے بارے میں، اور ہمیں اس گورنر کے پاس بھیج رہا ہے انعامات دینے کے لیے. بھئی انعام دینا تھا تو اپنے پاس انعام دے دیتا، یہ گورنر کے پاس ہمیں کیوں بھیج رہا ہے؟ کچھ شک وغیرہ ذہن میں کچھ باتیں آئیں. چنانچہ اس نے وہ بادشاہ کی مہر توڑی، خط کھول لیا، لیکن لکھنا پڑھنا تو جانتا نہیں تھا. اب سفر میں ادھر ادھر پوچھتا جا رہا ہے کہیں کوئی آدمی مل جائے جو کچھ بتا دے کہ خط میں لکھا کیا ہے. آخر ایک غلام ان کو پڑھا لکھا ملا، اس غلام کو اس نے اپنا خط دیا اور کہا کہ پڑھو اس میں کیا لکھا ہے. غلام نے خط کھولا اور کہنے لگا، وہ جو مامو تھا، کہ آپ متلمی صاحب کا نام ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں پھر اپنی جان بچاؤ، اس میں تو تمہارے قتل کا حکم دیا ہے بادشاہ نے، کہ جیسے یہ پہنچے فوراً اس کو قتل کر دو. چنانچہ اس کے ماموں نے، وہ وہاں سے بھاگ گیا بھائی، کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے بادشاہ. اور ادھر اس کو بھی کہا کہ بھائی تمہارے لیے بھی قتل کا حکم ہوگا، تم مت جاؤ. اس نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ چلا گیا. چنانچہ گورنر نے اس کو پھر قتل کر دیا بھائی، بلکہ کہتے ہیں وہاں گورنر نے بھی اس کو موقع دیا. رات کے وقت کہیں یہ خط لے کر پہنچا، اس نے خط کھول کر پڑھا تو قتل کا حکم تھا. تو کہنے لگا بھائی میرے قبیلے وغیرہ کے تمہارے ساتھ تعلقات ہیں، تمہارے قبیلے کے ساتھ بادشاہ نے مجھے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے، تم راتوں رات یہاں سے جتنا دور بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، صبح اگر لوگوں کو پتا چلا تو بادشاہ کا حکم ہے مجھے تمہیں قتل کروانا پڑے گا. تو یہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ نے قتل کا، لگتا ہے بادشاہ نے میرے لیے زیادہ انعامات لکھے ہیں تو مجھے دینا نہیں چاہتے. چنانچہ پھر صبح لوگوں کو بھی تلا ہوئی، بادشاہ کا خط آیا اور اس میں دیکھا گیا تو قتل کا حکم تھا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا بھائی. تو یہ 26 سال کی عمر میں اس کو قتل کیا گیا بھائی. دیکھیے بھائی اب اس کا معلقہ، معلقۃ طرفۃ بن العبد البکری لخولة أطلال ببرقة سهمدي تلوحك باقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك سن وتجلدي كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. یہ قصیدہ دالیہ ہے بھائی، ہر شعر کے آخر میں دال آ رہا ہے بھائی. تو شاعر کہتا ہے لخولت اطلال ببرقتی سحمدی تلوحک باقی الوشم فی ظاہر الیدی. خولا، خولا یہ شاعر کی عاشقہ کا نام، اور میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ عرب شعرا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عموماً قصیدے کی ابتدا کے اندر اپنی عاشقہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے حسن و جمال کو ذکر کرتے ہیں، اپنی جوانی کے ایام کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے عشق و محبت کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کو تشبیب کہتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ کہ لوگ اس طرح کی باتیں بڑی پسند کرتے ہیں، تو جب اس طرح کے اشعار شروع میں آتے ہیں لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اشعار کی طرف، اور پھر جب ان کی کامل توجہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ شاعر اپنے مقصد کی طرف عدول کرتا ہے. تو خولا شاعر کی عشیقہ کا نام اطلال، اطلال جمع ہے طلل کی، طلل، اور طلل کھنڈر کو کہتے ہیں بھائی، مکانوں کے بچے کھچے جو نشانات رہ جائیں ان کھنڈرات کو اطلال کہتے ہیں. تو یہ جمع ہے طلل کی. ببرقتی سحمدی، برقع کہتے ہیں ایسی سخت زمین جس میں پتھر ریت اور مٹی ملے جلے ہوں. ایسی سخت زمین جس میں پتھر ریت اور مٹی ملے جلے ہوں، بھائی ملے جلے ہوں. اب دیکھو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت بھائی، ایسی زمین جس میں ریت بھی ہو، پتھر بھی ہو، مٹی وغیرہ بھی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برقع. اب اس کا اردو میں کوئی مترادف نہیں، کوئی مترادف نہیں. تو پھر ہم اس کا ترجمہ پتھریلی زمین وغیرہ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں پتھریلی زمین کا یہ معنی نہیں بھائی. پتھریلی زمین میں تو سخت اور پتھروں والی زمین ہو اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ پتھر بھی، ریت بھی اور مٹی سب ملے جلے ہوں، اس کو برقع کہتے ہیں. تو عربی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے کہ اردو زبان میں ان کا کوئی مترادف نہیں. جیسے ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا، اس کے لیے اردو میں کوئی مترادف نہیں. اس عربی میں کہتے ہیں استنشاق بھائی، فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے. کسے کہتے ہیں؟ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا. اور اردو میں کوئی مترادف نہیں. اردو میں پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا، دیکھو کوئی الگ لفظ نہیں. اور اسی طرح منہ میں پانی ڈالنا اور اس کو گرا دینا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مزمزہ. اس کے لیے اردو میں باقاعدہ ایک الگ لفظ ہے. وہاں آپ یوں نہیں کہتے ہیں منہ میں پانی ڈالا اور پھر گرا دیا، نہیں، آپ وہاں کہتے ہیں کلی کر لی. دیکھا، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک لفظ، الگ لفظ ہے کلی کرنا. تو مزمزہ کے لیے تو الگ لفظ ہے، لیکن استنشاق کے لیے اردو میں کوئی علیحدہ لفظ نہیں. اسی طرح یہ برقع ہے، اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر عربی زبان میں الفاظ ہیں لیکن اردو میں ان کا کوئی مترادف نہیں ملتا آپ کو. سحمد، سحمد جو ہے یہ جگہ کا نام ہے بھائی، جگہ کا نام ہے. تلوح، لاح یا لوح کا معنی روشن ہونا، چمکنا، واضح ہونا، ظاہر ہونا. کباقل وشم، وشم کہتے ہیں، وشم یشمو کہتے ہیں کھال گدوانا، کھال گدوانا. عرب کے ہاں زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا عموماً عورتوں کے اندر کہ وہ اپنے جسم پر وہ سوئی کے ذریعے وہ سوراخ کیے جاتے، اور اس میں وہ سیاہی وغیرہ آج کل بھی دنیا میں کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ نیلے رنگ کی یا سبز رنگ کی سیاہی وغیرہ بھر دی جاتی، چنانچہ وہ نشانات سال ہا سال تک اور بعض اوقات تمام عمر باقی رہتے تھے بھائی. تو وہ کھال گدوانا بھائی وہ ہے وشم. اور حدیث میں آتا ہے، یا آپ کے حاشیے میں بھی حدیث دی ہوئی ہے، لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمہ، اللہ تعالی کی لعنت ہو کھال گودنے والی پر، والمستوشمہ اور کھال گدوانے والی پر. واشمہ کھال گودنے والی، اور مستوشمہ جس نے کھال گدوائی بھائی. تو یہ عموماً دیکھو واشمہ مستوشمہ لفظ سے بھی پتا چل رہا ہے مؤنث کے الفاظ استعمال ہوئے حدیث میں، معلوم ہو یہ زیادہ رائج کس کے اندر تھا؟ عورتوں کے اندر یہ طریقہ رائج تھا. یوں سمجھے اس زمانے کا فیشن ہوگا بھائی، تو عورتیں زیب و زینت کے لیے اس طرح کیا کرتی تھیں. فی ظاہر الیدی، ہاتھ کا ظاہر بھائی، ایک ہی ہاتھ کی ہتھیلی والی جانب ہے، یہ ہے باطن ید، اور ایک ہتھیلی کے باہر کی طرف جانب جو ہے یہ ہے ظاہر ید، اور ظاہر ید پر عموماً یہ وشم وغیرہ کروایا جاتا تھا، کھال گدوائی جاتی تھی. لخولت اطلال ببرقت سحمدی تلوح کباقی الوشم فی ظاہر الید. لخولت اطلال، لخولت یہ ہے خبر مقدم، اور اطلال یہ ہے مبتدا مؤخر. تو لخولت اطلال ببرقت سحمدی، میری عشیقہ خولا جو ہے اس کے گھر کے کھنڈرات ہیں. ببرقتی سحمدی، یہ بابا مانے فی کی ہے، اے فی برقتی سحمدی، مقام سحمد کی، مقام سحمد کی پتھر ریت اور مٹی ملی ہوئی زمین کے اندر. میری عشیقہ کے گھر کے کھنڈرات ہیں کہاں پر؟ مقام سحمد کی پتھر ریت اور مٹی ملی ہوئی زمین میں. یہ یوں کہ پتھریلی زمین کر رہے، مانا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. میری عاشقہ کے گھر کے کھنڈرات ہیں مقام سحمد کی پتھریلی زمین میں. تلوح کا باقی الوشم فی ظاہر الیدی، اور وہ اس طرح چمک رہے ہیں، یعنی اس طرح ظاہر ہیں. کا باقی الوشم، جیسے گدوائی کے باقی نشانات ہوتے ہیں، فی ظاہر الیدی، ہاتھ کے ظاہر میں. چمکنے سے کیا مراد ہے؟ خوب ظاہر ہیں، خوب واضح ہیں. ہاتھ پر گدوائی کی بھائی بیل بوٹے، نقش و نگار وغیرہ بنوا لیے، اب ان کے جو نشانات باقی رہ جاتے ہیں کچھ ایسا ایسا کم ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال نمایاں طور پر، واضح طور پر وہ نظر آتے ہیں، اگرچہ کچھ کم بھی ہو جائیں لیکن دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں جیسے ہاتھ پر یہ باقی نشانات دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح میری عشیقہ کے گھر کے کھنڈرات بھی مقام سحمد کی پتھریلی زمین میں نمایاں اور ظاہر ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ لکھاؤ لاتا، یہ غیر منصرف ہے بھائی، اس لیے اس پر کسرہ نہیں آیا بھائی، اور تنوین. لخولت اطلال ببرقتی سحمدی تلوح کا باقی الوشم فی ظاہر الیدی. میں نے بتلایا لخولہ ہے خبر مقدم، اور اطلال ہے مبتدا مؤخر، اور ببرقتی سحمدی، یا تو آپ اس کو صفت بنا لیں اطلال کی. اطلال نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آیا تو وہ اس کے لیے عموماً صفت بنتا ہے. اے اطلال ثابتتن ببرقتی سحمدی، ایسے کھنڈرات جو کس مقام پر ہیں؟ مقام سحمد کی پتھریلی زمین میں ہیں. اور تلوح، یہ صفت ثانی بنا لیں، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. تو ببرقتی سحمدی یہ صفت اول ہے اطلال کے لیے، اور تلوح یہ صفت ثانی ہے. یا یوں کر لیں کہ ببرقتی سحمدی، یہ بابا مانے فی کے ہے، اس کو جوڑ دیں تلوح کے ساتھ. اے تلوح ببرقتی سحمدی، وہ کھنڈرات چمک رہے ہیں، یعنی ظاہر ہیں، دکھائی دے رہے ہیں. کہاں پر؟ مقام سحمد کی پتھریلی زمین میں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو دوسری ترکیب یہ ہو گئی کہ ببرقتی جار مجرور کو کس سے جوڑ دیں؟ تلوح فعل کے ساتھ جوڑ دیں. یا یہ تلوح جو ہے اس کو صفت بنانے کے بجائے حال بنا دیں. ثابتتن جو پیچھے آیا تھا، اطلال ثابتتن ببرقتی سحمدی، تو ثابتتن کے اندر ہیا ضمیر جو اطلال کو راجع، وہ ہوئی ذوالحال، اور تلوح اس سے حال آ گیا بھائی. تو کئی ترکیبیں یہاں ہو سکتی ہیں. تو کہتے ہیں میری حشیقہ خولا جو ہے اس کے گھر کے کھنڈرات ہیں مقام سحمد کی پتھریلی زمین میں، اور وہ اس طرح ظاہر اور نمایاں ہے جیسے کہ ہاتھ کے ظاہر پر، ہاتھ کے باہر والی جانب پر گدوائی کے باقی نشانات نظر آتے ہیں، ان کی طرح نمایاں ہیں. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك اصم وتجلدي. وقوفا یہ جمع ہے واقف کی، کھڑا ہونے والا، رکنے والا. صحبی جمع ہے صاحب کی، میرے ساتھی. مطیہم جمع ہے مطیتن کی، سواری کو کہتے ہیں. لا تہلک ہلاکا یہلکو کے معنی ہلاک ہونا. اسیا یا اسا آسن، اس کا معنی ہے غمزدہ ہونا. اسیا یا اسا آسن. تجلدی، تجلد کا معنی ہے ہمت سے کام لینا، دلیری دکھانا، صبر سے کام لینا. وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اصم وتجلدی. اور یہ وقوفا منصوب ہے، یہ ماقبل سے حال ہے. تلوحو کے اندر جو ہیا ضمیر، اس سے حال بنا لیں، یا جو ثابتہ تم بھی برقتی سحمدی، اس کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال چاہے بنا لیں. اس حال میں کہ وقوفا بها، کہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. بها کی ہا ضمیر اطلال کو راجع، کیونکہ جمع اطلال جمع ہے، اور جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں، واحد مؤنث. اس حال میں کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے روکی ہوئی ہیں، علیہ میرے اوپر، مطیہم اپنی سواری، انہوں نے اس مقام پر میرے پاس اپنی سواریاں روکی ہوئی ہیں. یقولون، اس حال میں کہ وہ کہہ رہے ہیں، لا تہلک اصم وتجلدی، کہ تو ہلاک نہ ہو غم کرتے ہوئے، یعنی اتنا زیادہ غم نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لے. وتجلدی، اور ہمت سے اور دلیری سے کام لے، صبر و استقامت سے کام لے. لا تہلک نہیں ہے، اور اسیا یا اسا آسن، اس کا معنی ہے غمزدہ ہونا، دکھی ہونا. اور یاد رکھیے، یہاں پر جو آسن آ رہا ہے یہ مفعول لہو ہے. مفعول لہو وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے. ضربت زیدن تادیبن، میں نے زید کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے، ادب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے. تو یہاں بھی اسی طرح یہ مفعول لہو ہے، اور میرے ساتھی مجھ سے کہہ رہے ہیں لا تہلک اصن، کہ تو غم کرنے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو. غم کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، یعنی اتنا غم نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے. وتجلدی، اور ہمت سے کام لے، جرت سے کام لے، صبر سے کام لے. وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اصم وتجلدی، اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے، انہوں نے اپنی سواریاں مجھ پر روکی ہوئی ہیں، یعنی میرے پاس روکی ہوئی ہیں. بها ای بی اطلال، کہاں پر؟ ان اطلال میں، ان کھنڈرات میں. تو یہ باب معنی فی کے ہے، ای فل اطلال، ان اطلال کے اندر. اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے ان کھنڈرات کے اندر روکی ہوئی ہیں مجھ پر اپنی سواریاں. اس حال میں کہ یقولون، وہ کہہ رہے ہیں، لا تہلک اصم وتجلدی، کہ تو غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال. وتجلدی، اور ہمت سے کام لے. وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اصم وتجلدی، اس حال میں کہ وہاں پر میرے ساتھیوں نے میرے اوپر اپنی سواریاں روکی ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو غم کرتے ہوئے ہلاک نہ ہو، غم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال. وتجلدی، اور تو ہمت اور جرت سے کام لے. کأن حدوج المالکیۃ غدوۃ خلایا سفین بن نواصف من ددی. حدوج المالکیہ، حدوج جمع ہے حدجن کی، حدجن، اور حدجن کہتے ہیں عورتوں کی سواری بھائی، جیسے کجاوا ڈولی وغیرہ کوئی عورتوں کی سواری ہو اس کو حدجن کہتے ہیں. جیسے پیچھے حودج گزرا تھا بھائی، حودج، تو وہ عورتوں کے لیے جو ہو اس کو کہتے ہیں حدجن. اور مالکیہ، مالکیہ نسبت ہے قبیلہ مالک کی طرف بھائی، مالکیہ قبیلہ مالک والی، قبیلہ مالک والی. غدوۃ، یاد رکھیے غدوتا یا غدوتو جو ہے یہ صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، اس کو غدوتو کہتے ہیں غدوتو، اور یہ غیر منصرف ہے بھائی، یہ اس وقت کا نام ہے، علم ہے، علم تو ایک علمیت آ گئی اور ایک تانیث آ گئی، کیونکہ تانیث بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ غیر منصرف ہے. اور آپ نے پڑھا غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، لیکن یہاں پر اس پر تنوین لائی گئی ضرورت شعری کی بنا پر. اور دلیل اس کی علماء یہ دیتے ہیں کہ یہ علم ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ نہ اس کی اضافت کرتے ہیں عرب اور نہ اس پر الف لام داخل کرتے ہیں. اگر یہ معرفہ نہ ہوتا تو اس پر الف لام لا کر معرفہ کبھی بناتے، کبھی استعمال کرتے، یہ اس کی اضافت کرتے، لیکن عرب نہ اس پر الف لام داخل کرتے اور نہ اس کی اضافت کرتے، تو معلوم ہوا یہ کیا ہے، معرفہ ہے، معرفہ. اور عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، کسرہ اور تنوین اس پر نہیں پڑھتے. اور یہاں جو تنوین آئی کس وجہ سے آئی، ضرورت شعری کی بنا پر. اور اگر کبھی اس کی اضافت کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ لفظ نہیں بولتے، اس کی جگہ غدات بولتے ہیں. غدات، غدوہ اور غدات کا ایک ہی معنی، دیکھو مادے سے بھی پتہ چل رہا ہے. چنانچہ آپ نے امرؤ القیس کے شعر میں پڑھا تھا کأنی غدات البین یوم تحمل لدا ثمرات الحی ناقص حنظلی. دیکھو غدات البین، وہاں اضافت کی ضرورت تھی تو امرؤ القیس نے غدوہ کا لفظ نہیں بولا بلکہ غدات کا لفظ استعمال کیا. خلایا سفینن، خلایا جمع ہے خلیتن کی، اور خلیتن بڑی کشتی کو کہتے ہیں بھائی، بڑی کشتی. سفین، سفین جمع ہے سفینتن کی، اور یہ عام کشتی کو کہتے ہیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، جو بھی کشتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں، سفین کہتے ہیں. اور کبھی یہ مفرد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو خلایا مضاف ہے اور سفین مضافون الیہ، تو خلایا ہوئی بڑی کشتی اور سفین عام کشتیاں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی. تو سفین ہے عام، اس میں چھوٹی بڑی سب کشتیاں داخل، اور خلایا ہے خاص، کیونکہ اس میں صرف کون سی کشتیاں آئیں، بڑی. تو یہ خاص کی اضافت ہو رہی ہے عام کی طرف. بہرحال مراد کشتیاں ہی ہیں، خلایا سفین ان سے کیا مراد ہیں، بڑی کشتیاں مراد ہیں. بن نواصف، نواصف جمع ہے ناصفتن کی، اور ناصفہ کہتے ہیں وادی کے کناروں کو، وادی کے اندر جو کھلے جگہیں ہیں، وادی کے کھلے کنارے جو ہیں ان کو کہتے ہیں ناصفہ. یا اسی طرح ناصفہ جو ہے وادی کے اندر وہ گہری جگہیں جہاں پانی بہتا ہے. وادی دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ نا، تو پہاڑوں پر جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں سے پانی جو ہے وہ سیلابی ریلوں کی صورت میں نکلتا ہے اور وادی کے جو گہرے حصے ہیں ان سے گزرتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا ہے، یا کہیں گہری جگہ ہو تو وہاں جمع ہو جاتا ہے. تو جو وادی کے جو گہرے حصے ہیں جن میں پانی بہتا ہے ان کو بھی ناصفہ کہتے ہیں. من ددی، دد یہ کسی وادی کا نام ہے بھائی، نام ہے، کوئی وادی ہے اس کا نام کیا ہے، دد. جبکہ بعضوں نے کہا کہ دد جو ہے وہ لہو لعب کو کہتے ہیں، کھیل تماشا، لہو لعب. کأن حدوج المالکیت غدوتن خلایا سفین من نواصف من ددی، گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجاوے جو ہیں غدوتن صبح کے وقت، خلایا سفین، وہ کس کی طرح معلوم ہو رہے ہیں، جیسے بڑی کشتیاں ہوں. بن نواصفی ای فن نواصفی، تو یہ باب مانے فی کے ہے، کہاں پر، وادی کے وادی دد کے کناروں میں، یا وادی دد کے گہرے حصے جہاں پانی بہتا ہے، یوں کہ وادی دد کے نالے کہہ لیں بھائی، نالے تو نہیں ہے، مانا آپ سمجھ گئے، گہرے حصے، نالا تو ہوا ہے نا جہاں پانی بہتا رہتا ہے، نہیں، لیکن یہاں صرف بارش کے دنوں میں پانی، چونکہ جگہ ذرا گہری ہوتی ہے تو پانی یہاں نکلتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوا، کأن حدوج المالکیتی، گویا کہ میری عشیقہ جو قبیلہ مالک والی ہے اس کے کجاوے جو ہیں. سوال، اس کا تو ایک کا جاوا ہوگا، یہ جمع کیوں لے کر آئے؟ تو بھائی مراد یہ ہے کہ وہ اور اس کی سہیلیاں اور عورتیں جو ہیں ان کے کجاوے بھائی. کأنہ حدوج المالکیت غدوتن، گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجاوے اور ان کے حودج اور ان کی ڈولیاں جو ہیں، غدوتن صبح کے وقت، خلا یا سفینین یوں تھی جیسے کہ وہ بڑی کشتیاں ہوں، بن نواسف من ددی، وادی دد کے کناروں میں یا وادی دد کے گہرے حصوں میں اس طرح معلوم ہو رہی تھیں جیسے کہ وہ بڑی کشتیاں جا رہی ہوں بھائی، چل رہی ہوں. کان حدوج المالکیت غدوتن، گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجاوے، غدوتن صبح کے وقت. عرب کا طریقہ یہ تھا صبح صبح سفر پر نکلتے تھے تو صبح کے وقت اس نے ان کو دیکھا تو اس کو بیان کر رہا ہے. گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجاوے جو ہیں صبح کے وقت، خلا یا سفین، وہ بڑی کشتیاں ہیں وادی کے گہرے حصوں میں، مین ددی، کون سی وادی؟ وادی دد. تو یہ تشبیہ دے رہا ہے ان کجاووں کو، ان ہودجوں کو، بڑی کشتیوں کے ساتھ بھائی، بڑا ہونے کے اندر، کہ یہ بھی بڑی بڑی کشتیوں کی طرح بڑے بڑے کجاوے اور ہودج تھے جو اس وادی کے گہرے حصوں میں یوں حرکت کرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے جیسے پانی پر بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہوں بھائی. مانا سمجھ میں آ گیا؟ یا دد کا دوسرا ترجمہ کر لیں، لہو لعب. تو گویا کے قبیلہ مالک والی کے کجاوے جو ہیں صبح کے وقت وہ بڑی کشتیاں ہیں وادی کے گہرے حصوں میں، من ددی ای من اجلی ددی، لہو لعب کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ لہو لعب کی وجہ سے وہ بڑی کشتیوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے. توجہ ہے، کس کی طرح معلوم ہو رہے تھے؟ بڑی کشتیوں کی طرح، یعنی لہو لعب کی وجہ سے وہ حودج جو تھے وہ ایک تو ہے اونٹ سیدھا راستے پر چلے، اور ایک یہ ہے کبھی دائیں طرف تھوڑا ہو جائے کبھی بائیں طرف تھوڑا ہو جائے، تو اس کو کہہ دیا یہ جو ان کے اونٹ دائیں بائیں ہوتے ہوئے چل رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہے؟ لہو لعب کی وجہ سے، کھیل تماشے کی وجہ سے ہے. یعنی یہ جو میری عشیقہ ہے اور اس کی سہیلیاں وغیرہ یہ آپس میں ہنسی مذاق اور تفریح میں مشغول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کبھی ایک کی سواری ایک طرف ہو جائے گی کبھی دوسری طرف ہو جائے گی، تو یہ گویا کھیل تماشے میں مشغول ہیں. یہ مانا ہے گویا کہ قبیلہ مالک والیوں کی کجاوے جو ہیں صبح کے وقت وہ بڑی کشتیاں ہیں وادی کے کناروں میں لہو لعب کی وجہ سے. یا راستے سے دائیں بائیں ہونے سے مراد یہ ہے جیسے آگے بھی وہ ذکر کریں گے، بعض شارحین نے فرمایا کہ راستے سے دائیں بائیں ہونے سے مراد یہ ہے کہ راستہ تو سیدھا نہیں ہے وادی کے اندر، ظاہر سی بات ہے راستہ کبھی تھوڑا سا ایک طرف مڑا ہوگا کبھی دوسری طرف مڑا ہوگا، لیکن بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ سیدھا راستے پر سواری کو نہیں چلاتا اونٹ وغیرہ کو، کیونکہ راستے پر چلائے گا تو راستہ آگے چل کے پھر تھوڑا سا بائیں طرف مڑے گا، تو وہ درمیان میں سے ہی شارٹ کٹ لے لیتا ہے راستے سے ہٹ کر، سیدھا جو جہاں جس طرف کو راستہ مڑ رہا ہے ادھر کو پہلے سے ہی مڑ جاتا ہے اور راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ بھی جب سفر پر جا رہی تھی تو ان کے جو اونٹوں کو لے جانے والے تھے وہ کبھی شارٹ کٹ کے لیے راستے کے ایک طرف اونٹوں کو نکال کر سیدھا لے جاتے، کبھی دوسری طرف نکال کر سیدھا لے جاتے، تو یہ ہے وہ راستے سے دائیں بائیں جو ہو رہی تھی ان کی سواریاں بھائی. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو بہرحال دونوں احتمال ہیں، ہو سکتا ہے ہنسی مذاق کی وجہ سے اونٹ دائیں بائیں ہو رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ راستے کو مختصر کرنے کے لیے تاکہ مسافت کم ہو جائے وہ راستے سے کبھی ایک طرف ہٹنا پڑتا ہے ان کو کبھی دوسری طرف ہٹنا پڑتا ہے. کَأَنَّ حُدُوجَ الْمَالِكِيَّةِ غُدْوَةً خَلَايَا سَفِينٍ بِالنَّوَاصِفِ مِنْ دَدِي، گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجاوے جو ہیں صبح کے وقت وہ بڑی کشتیاں ہیں وادی کے گہرے حصوں میں، مین ددی، لہو لعب کی وجہ سے. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے بس کریں بھائی، بس بھائی. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.